نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں سورہ توبہ کے چھٹے رکوع کی تلاوت پچھلی نشست میں کر چکا ہوں، اب ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے غزوہ تبوک کا جو تاریخی پس منظر تھا وہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن جو واقعاتی پس منظر ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کریں. اس قدر سخت یہ امتحان تھا مسلمانوں کے لیے، اگرچہ سخت ترین امتحان غزوہ احزاب میں ہو چکا تھا، لیکن غزوہ احزاب کے بعد جو لوگ بے شمار شامل ہوئے فتح مبید صلح حدیبیہ کے بعد، ابھی ان کی تو کوئی آزمائش نہیں ہوئی تھی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے منافقین کا تذکرہ سورہ بقرہ میں لفظ نفاق کے ساتھ آیا ہی نہیں، مرض کی علامات بیان ہوئی، لفظ منافق یا نفاق آیا ہی نہیں. سورہ آل عمران میں ایک جگہ آیا، سورہ نساء میں پھر پوری خبر لی گئی ان کی. سورہ احزاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا، لیکن اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند، آخری فیصلہ. کیونکہ میں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کی تکمیل والی صورت ہے، تو پہلی بعثت جو تھی اس کا ابھی ایک حصہ باقی رہتا تھا کہ منافقین کے بارے میں کیا احداث کیا جائے، وہ بھی آج آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. لیکن اب اس وقت جو آزمائش آئی ہے اس کا آپ سختی کا اندازہ کیجئے کہ وقت کی دو عظیم ترین سلطنتیں جو تھیں سپر پاورز، ان میں سے جو زیادہ سپر تھی اس کے ساتھ مقابلہ ہے. ایک سلطنت تھی ایران کی اور دوسری تھی روم کی، اور رومیوں کو حال ہی میں بڑی زبردست فتح جو ہے ایرانیوں پر ہوئی تھی، اب ان سے ٹکراؤ تھا. ابھی تک تو جو جنگیں ہوئی تھیں وہ اندرونی ملک عرب تھی، اور معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بڑی تیاری کی ہر قلعے، لہذا ایک خوف کی کیفیت بہت زیادہ تھی. پھر شدید گرمی کا موسم تھا جس میں سفر کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف، پھر نہایت طویل سفر تھا، تقریباً 600 میل یا 500 میل کا سفر، پھر قحط کا عالم تھا، اور اب کھجور کی فصل تیار تھی، اور کھجور کی فصل کو عورتیں تو اتار نہیں سکتی، وہ جو چڑھنا ہوتا ہے اس کے اوپر تنے کے اوپر جا کر، اب اگر سب مرد چلے گئے تو اس فصل کو کوئی اتار نہیں سکے گا، یہ فصل بھی برباد ہو جائے گی. اگر صحیح وقت پر فصل اتاری نہ جائے تو وہ تو وہیں پر گل جائے گی، سڑ جائے گی. پھر ساز و سامان کی کمی ہے، اسلحہ کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے، رسد کی شدید کمی ہے، اسی لیے اس کو جیش الاسرہ کہا گیا کہ یہ بڑی تندستی والا ہمارا لشکر ہے. لیکن یہ پہلا موقع ہے، نوٹ کیجئے، کہ نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان نکلے، جو نہیں نکلے گا وہ یا تو منافق شمار ہوگا یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے گا. گویا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد اصل حکومت قائم ہوئی عرب کے اندر، اس سے پہلے ابھی مدینے کے اندر ایک دارالامن مسلمانوں کو مل گیا تھا، لیکن یہ کہ ابھی پوری عرب کے اندر جس طرح کہ ایک حکومت کو باسپرس کرنی چاہیے، ویسی باسپرس جو ہوئی ہے وہ پھر اس سفر تبوک کے بعد ہوئی ہے. یہ جو ان میں سے جو لوگ نہیں آئے تھے، ان میں ایک تو تھے منافقین، اور جو اکثر لوگ جانتے تھے وہ شخص ایسا ہے منافق ہے، چاہے یقین کے ساتھ نہ کہہ سکے، لیکن یہ کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جو صاحب ایمان تھے ان کے بارے میں لوگوں کو اچھا گمان تھا. تو ایک روایت آتی ہے کہ جب تبوک میں آپ مقیم تھے 20 دن، تو وہاں ریت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر آپ تشریف فرما تھے، اور آپ کے آس پاس صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. وہاں لوگوں نے ذکر کیا، فلاں شخص تو بہت اچھا تھا، نیک تھا، وہ تو صادق الایمان معلوم ہوتا تھا، وہ کیوں نہیں آیا، کیوں رہ گیا پیچھے. کسی نے کہا ہاں یہی معاملہ فلاں شخص کا بھی تھا. تو بڑا پیارا جملہ حضور نے فرمایا، دعوہ چھوڑو اس کا ذکر، فَإِن يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْهِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ، اگر تو اس شخص میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لا کر تمہارے ساتھ ملا دے گا. کوئی بات نہیں، کوئی خطا ہو جاتی ہے وقتی طور پر، جیسے کہ بعض ضعفاء کا معاملہ بعد میں آیا بھی کہ انہوں نے آ کے اعتراف کر لیا، پھر حضور نے کچھ سزا دے کر پھر انہیں معاف کر دی. وہی یہ کو خیر و ذالک، اور اگر اس میں خلوص اور خیر نہیں ہے، فقد اراحکم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایذا رسانی سے تمہیں راحت دے دی ہے. وہ اگر آتا شر والا آدمی جس کے اندر شر ہو تو یہاں آ کے فساد مچاتا, چغلیاں کھاتا پھرتا, لوگوں کو بددل کرتا. تو اگر تو خیر سے خالی ہے, ایمان سے خالی ہے تو دفع کرو, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی شر سے بچا لیا. اور اگر وہ صاحب ایمان ہے تو امید رکھو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے ساتھ شامل کر دے گا. بہرحال اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری جنگی سفر ہے. اس کے بعد آپ نے واپس آ کر بعثت عمومی الی کافت الناس کے لیے پھر جیش اسامہ کو تیار کر دیا. اور ابھی وہ جیش اسامہ ابن زید روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا ان آیات کو نوٹ کیجئے کہ جب یہ نفیر عام ہوئی ہے کہ اب نکلو اللہ کی راہ, اور حالات ایسے سخت تھے, تو اس پر جو رد عمل تھا کچھ لوگوں کا, یہاں پہ یہ نوٹ کر لیجئے, یہ مومنین صادقین کا نہیں تھا, یہ کچھ منافقین, کچھ ضعفاء بھی میں نے بارہ اب سے عرض کیا ہے کہ اگر ایک انسان دین کے تقاضوں سے ذرا سا پیچھے ہٹنے لگے تو پہلے تو اس کو مرض کہیں گے, بیماری ہے یہ, یہ ضعف ایمان ہے. اگر وہ اپنا اعتراف کر لیتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی, مجھ سے غلطی ہوئی, اللہ بھی مجھے معاف کرے, اور اے نبی آپ بھی مجھے معاف کریں اور اللہ سے میرے لیے استغفار کریں, تو اسے ہم نفاق نہیں کہیں گے, یہ ضعف ایمان ہے. لیکن جب وہ شخص اپنی اس طرح کی کوتاہی کو کور اپ کرنے کے لیے جھوٹ بولنے لگے تو اب نفاق شروع ہو گیا, نفاق کی پہلی منزل, جیسے ٹی بی کا پہلا درجہ ہوتا ہے. پھر جب وہ دیکھے کہ اب لوگ میری بات کا اعتبار نہیں کرتے تو قسمیں کھا کھا کر اب یہ دوسری سٹیج آ گئی ٹی بی کی, کہ اس میں نفاق دوسرے درجے. تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے, وہ دشمنی ہو جائے, انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا, اور یہ مسلمان جو وہ کہتے ہیں فوراً تیار ہو جاتے ہیں, جان ہاتھ پر رکھ کر نکل آتے ہیں. انومن کما آمن صفحا, ہم ان بے بقوفوں کی طرح تو ایمان نہیں لا سکتے. اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو یہ نفاق اس تیسری منزل کو پہنچ جاتا ہے کہ جو پھر لا علاج ہے, اس کا کوئی علاج نہیں. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں کہیں بھی, جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے, یا ایوہ الذین نافقوا کا خطاب نہیں آیا, کہیں نہیں. انہیں بھی خطاب کیا جاتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا, اس لیے کہ وہ ایمان کے مدعی ہیں, وہ دعوے دار تو ایمان کے تھے, مسلمانوں کے سب نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, اور سب کچھ کروا لو. ایک تو ان پر زکات شاخ گزرتی تھی, اور ایک یہ ہے کہ جنگ کا مرحلہ آ گیا تو پھر ان کی جان پر بن جاتی تھی. لہذا انہیں جب بھی خطاب کیا گیا یا ایو الذین آمنوا, تو یہاں اس یا ایو الذین آمنوا سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. یہاں مخاطب ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا زبیر, یا طلحہ, یا یہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے وہ لوگ جو ضعفاء میں سے ہیں یا منافقین میں سے. یا ایو الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, اے ایمان کے دعوے داروں, تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے, اب سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے, اب ہر شخص نکلے تو تم اس پر زمین میں دھسے جاتے ہو. ثقل کہتے ہیں بوجھ کو, اثاقلتم الی الارض, جیسے ہم کہتے ہیں میرے قدم من من بھر کے ہو گئے, چلنا مشکل ہو گیا, تو بات ایسی سنی کہ میرے پاؤں من من بھر کے ہو گئے. اسی طریقے سے آدمی گویا کہ بیٹھتا چلا جاتا ہے زمین میں. یہی سورہ اعراف میں آیا ہے بلعام بن معورہ کے لیے, ولکنہ اخلد الی الارض, وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا, زمینی خواہشات, زمینی شہوات. تو اسی طرح یہاں فرمایا تم زمین میں دھسے جا رہے ہو, بوجھل ہو گئے ہو, تمہارا نکلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, اٹھنا ہی نہیں چاہتے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض, اب دیکھیں کتنا پیارا سوال ہے. اور رضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ یہ تجزیہ ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ جو لوگ مکے پر چڑھائی کرنے کے مخالف تھے ان سے کیا کہا, اتخشونہم, کیا تم ڈرتے ہو ان سے, فاللہ احق ان تخشوہ, تو اللہ زیادہ حقدار اس کا کہ تم ان سے ڈرو. اسی طریقے سے فرمایا ارضیتم بالحیات دنیا من الاخرہ, تم آخرت کو تج کر اور صرف دنیا کو حاصل کرنے پر راضی ہو گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل, تو جان لو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. قلیل کہتے ہیں دی لٹل, انگریزی میں آپ نوٹ کرتے ہیں اے لٹل, اے لٹل میں کچھ مراد ہوتا ہے, تھوڑا سا ہے بہت کم, اے لٹل, دی لٹل بالکل نہ ہونے کے برابر. تو یہاں پر یہ دی لٹل کے مفہوم میں ہے, فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل. اس کے بعد دیکھیے دھمکی, الا تنفرو, اگر نہیں نکلو گے, یعظمکم عذابا علیما, تمہیں دردناک عذاب دے گا, ویستبدل قوما غیرکم, اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اس کا مطلب ہے تم ناہنجار ہو, تم اہل نہیں ہو اس عظیم منصب کے جو تمہیں دیا گیا ہے کہ محمد نے تم پر گواہی دی ہے اللہ کی, اللہ کے دین کی, اور تمہیں گواہی دینی ہے پوری نوع انسانی پر. تمہیں تو مشن یہ دیا گیا ہے, محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر اللہ کے دین کا ڈنکا بجا دیا, جو تکلیفیں تھیں جھیلی, اب تمہیں جو تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے, قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اگر نہیں کرو گے یستبدل قوما غیرکم. اور یہ بات کہی گئی تھی ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے سے قبل بھی, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی, اس میں کہا گیا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, دیکھو اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے, اب جو یہ قتال کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس میں اگر تمہیں جان پیاری ہوئی اور تم بیٹھ رہے تو جان لو کہ اللہ تمہیں ہٹائے گا, دفع کرے گا, اور کسی قوم کو وہ مقام دے دے گا جو تمہیں دیا گیا ہے. ولا تضروه شيئا, اور دیکھو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے, تم اسے کوئی نقصان اور جدت نہیں پہنچا سکو گے. کیوں ہمیں ہٹا دیا, جیسے کہ غصے میں ہے یہودی, ہمیں کیوں ہٹا کر اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہاں پر فائز کر دیا گیا. یہ سارے ان کے انتقامی جذبات ہیں, یہ حسد ہے. جیسے حسد کی آگ میں جلا تھا ابلیس کہ مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں اس کے سامنے کیوں جھکوں, میں اس کی تابے داری کیوں کروں, میں اس کو سجدہ کیوں کروں. انا خیر من ہو خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, میں اس سے بہتر ہوں. اسی طریقے سے یہودی جو ہے حسد کی آگ میں جل رہے تھے, حسد من عند انفسہم, سورہ بقرہ میں الفاظ آئے کہ ہم اس منصب سے آج ہٹا دیے گئے اور یہ امیین ان پڑھ ان کو یہ مقام دے دیا گیا, ہم تسلیم نہیں کریں گے. یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروه, دیکھیے پہلے کیا کہا تھا, الا تنفرو یعنی ان لا تنفرو, اگر تم نہیں نکلو گے. الا تنصروه یعنی ان لا تنصروه, یہ نون اور لام جڑ گئے, الا الا تنصروه, اگر تم مدد نہیں کرو گے ان کی, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے اصل میں امتیوں کا مقام, وہ مددگار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشن تو اصل میں ان کا تھا, بھیجے تو وہ گئے تھے کہ اللہ کے دین کو غالب کرے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ, یہ تو ذاتی طور پر یہ مقصد بعثت محمد ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے بھی ہاتھ بٹایا, جنہوں نے ساتھ دیا, وہ سب نصرت ہے. جیسے کہ سورہ اعراف میں فرمایا کہ میری خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی, فالذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه, جو لوگ میرے نبی امی جو آخری زمانے کے آئیں گے ان پر ایمان لائیں گے, ان کی تعظیم کریں گے, ان کی مدد کریں گے. تو الا تنصروه, اے اہل عرب, اے امیین عرب, اے بنی اسماعیل, اگر اے اہل ایمان اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, تو ذرا یاد کرو اللہ نے تو ان کی مدد کی تھی اس وقت بھی جبکہ کافروں نے انہوں نے نکال دیا تھا, مکے سے نکالا, نکلنے پہ مجبور کیا, قتل کی سازش ہو چکی تھی, نوجوانوں کا ایک گروہ جو ہے آپ کے کاشانہ مبارک کا گھیراؤ کیے ہوئے پہرے پر تھا, اور ایک فیصلہ تھا کہ رات کو ایک خاص وقت میں جا کر سب کے سب ایک دم ٹوٹ پڑیں گے تاکہ کسی ایک قبیلے کے اوپر الزام نہ آئے, بلکہ سب قبیلوں کے نوجوان ہوں, تاکہ یہ قریش جو ہے پھر خون کا مطالبہ, خون بہا کا مطالبہ کسی ایک قبیلے کے خلاف لے کر نہ اٹھ سکے. یہ ساری تیاری تھی جب حضور نکلے ہیں, تو اللہ نے مدد نہیں کی تھی ان کی کہ حضور نکلے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکلے اور ان نظر نہیں آیا. پھر جب وہ دو میں سے دوسرے تھے, جبکہ وہ غار میں تھے, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, جب کو وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ غار کا ساتھی کون ہے, یہ ابو بکر ہے, یہ ہے فضیلت. لیکن حضرت علی کی فضیلت, انہیں حضور نے اپنے بستر پر لٹا دیا تھا اور کہا تھا یہ امانت ہے میرے پاس فلاں فلاں کی ہے, یہ دے کر پہنچا کر پھر تو چلے آنا. بہرحال ہر صحابی کی اپنی جگہ فضیلت ہے, لیکن یہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, یہ مقام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. اس ہما فی الغار اس یقون صاحب ہی، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ہرگز مت رنج اور غم سے کام نہ لو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب دیکھیے پچھلی نشست میں بھی ذکر آیا تھا حضرت موسیٰ کا، کہ یہی الفاظ حضرت موسیٰ نے کہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر آ گیا، اس میں ہم گھسیں گے ڈوب جائیں گے، اور اب نظر آ رہا ہے فرعون کا لشکر، لاؤ لشکر جو ہے دوڑتا ہوا، غبار کا جو ہے بادل جو ہے وہ اس کو اٹھا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے بہت بڑا لشکر چلا آ رہا ہے. پھنس گئے ہم تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان، اور کچھ لوگوں نے آ کر گستاخی کے ساتھ کہا تم نے ہمیں مروا دیا، اس سے تو ہم وہیں غلامی میں بہتر تھے، غلامی تھی، محنت تھی، مزدوری تھی، روٹی کھاتے تھے، اپنے گھروں میں رہتے تو تھے، یہ جان کا خطرہ تو نہیں تھا، اب تو تم مروا دو گے ہم سب. تو انہوں نے کیا کہا تھا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کی ضرب لگاؤ ذرا اس سمندر پر، وہ ضرب لگی اور پھٹ گیا، راستہ بن گیا، چلے گئے. اور جب آیا فرعون اور اپنے لشکر کو لے کر اترا، وہ سب کے سب جو ہے وہ پھر آ کر دونوں طرف سے چٹانوں کے مانند جو پانی کھڑا ہو گیا تھا وہ آ کے پھر مل گیا، غرق ہو گئے. تو اللہ تنصرو ہو، اگر تم مدد نہیں کرو گے ہمارے اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون، تسکین، سکینت نازل کر دی ان پر بھی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے. وہ لشکر بڑے لطیف لشکر ہیں اللہ کے، ملائکہ، آخر کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے، کسی کے حکم سے آ کر دیے تھے نا. آخر ایک غار کے اندر دو آدمی داخل ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ایک مکڑی نے جالا تن دیا غار کے منہ پر، تو یہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کے غیر مرئی لشکر تھے جو مدد کر رہے تھے اور بچا رہے تھے. جنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو سب سے نیچے کر دیا. یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے. 70 ان کے سرکردہ چوٹی کے لوگ مارے گئے، ان میں عوام بہت کم تھے ان کے جو مارے گئے بدر کے اندر، 70 چوٹی کے سردار، ابو جہل ہو، عقبہ ابن ابی معیط ہو، بڑے بڑے سب لوگ. اسی طریقے سے جو حضرت بلال کا آقا تھا امیہ ابن خلف، سب بڑے بڑے لوگ، سب کے سب مارے گئے. وہ تو سرداران قریش میں سے اگر بچا تھا تو صرف ایک، اور وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی، اس لیے کہ وہ گئے ہوئے تھے وہ قافلہ لے کر کے جو قافلہ گیا تھا شام اور واپس آ رہا تھا. ورنہ یہ ہے کہ تمام جو چوٹی کے لیڈر تھے وہ مارے گئے. فرمایا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، سفلى یہ اسفل کا مؤنث ہے، اسفل سب سے نیچے، سفلى اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اسفل سے سفلى، جو سب سے زیادہ، جو سب سے نچلا تھا کلمہ، وہ اب ان کا مشرکین کا ہو گیا. وہ کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ تو اونچا ہے ہی، سب سے اونچا، سب سے بلند. یہ علیا اسی طرح مؤنث ہے اعلی کا، اعلی سب سے اونچا، اور سب سے اونچی، سب سے اونچی بات وہ تو اللہ کی ہے ہی. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے ہلکے چاہے بوجھل. یہ الفاظ ایسے عجیب ہیں، اس قدر عمدہ الفاظ ہیں، حسین. ان میں ایک ظاہری ہے، خفافا وثقالا، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کم ہو، زیادہ راہ نہ ہو، ہلکے ہو اس معنی میں، تب بھی نکلو. اور چاہے بوجھل ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہو، ساز و سامان ہو، تب بھی نکلو. اور ایک یہ بھی ہے باطنی، چاہے تمہارا دل ہلکا ہو، تمہیں خوشی ہو رہی ہو، تمہیں انشراح اور انبساط حاصل ہو رہا ہو، اب آخری جو بھی ایک بڑا عظیم مارکا آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ شرکت کی مجھے توفیق دے رہا ہے. بس سے کالا، چاہے بوجھل دل ہو. انسان کا ظاہر بات ہے کہ ایک اس کی سرشت ہے، تینت ہے، تین مٹی سے جس سے وہ بنا ہے، تو مٹی کے جو اثرات ہیں سرشت یا تینت، اس میں تو یقیناً جان پیاری ہے. کون کہہ سکتا ہے جان پیاری نہیں؟ یہ تو بیسک انسٹنکٹس میں سے ہے. یہ مانا جاتا ہے جدید سائیکالوجی میں کہ سب سے بڑا موٹیو انسان میں پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اس کے بعد پریزرویشن آف دی سپیشیز، یہ شہوت کا معاملہ، شادی نکاح کا معاملہ، یہ کیوں ہے؟ اپنی نسل کو برقرار رکھنے کا، پہلے اپنی ذات کا تحفظ، پریزرویشن آف دی سیلف، اور پھر پریزرویشن آف دی سپیشیز، اپنی نسل کے بقا. تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بر بنائے طبع بشری، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے حضور کو جو اللہ نے بیٹا دیا تھا عمر کے آخری دور میں حضرت ماریا قبطیہ کے بطن سے، ان کا انتقال ہو رہا ہے بچپن میں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے درمیان کوئی آ کے خبر دیتا ہے کہ اس کی حالت جو ہے اب اس وقت بہت غیر ہے. آپ اٹھ کر گئے، بچے کو گود میں اٹھایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نزع کے عالم میں تھا بچہ ابراہیم. اور بعض صحابہ نے کہا بھی حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو، یعنی آپ کو حزن ہوا اپنے بچے کے انتقال پر، جبکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے. آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی وہ رحمت ہے جو انسان کے دل میں رکھ دی گئی ہے، ایک شفقت ہے، ایک رحمت ہے، والدین سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی جس کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہم دل سے قبول کرتے ہیں. تو یہ سقالہ کا لفظ اس اعتبار سے، چاہے انشراح صدر کے ساتھ اٹھو اور چاہے بوجھل دل کے ساتھ اٹھو، اٹھو نکلو. جیسے جو بیعت لی تھی اقبہ ثانیہ میں، اس میں بھی کیا تھا، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سمع و طاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکر، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، اور چاہے ہماری طبیعتیں آبادہ ہوں، انشراح ہو ہمیں، اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، حکم آپ کا جو ہوگا مانیں گے. ان پھر وہ خفاف ام و سقال ان و جاہدو بے اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ، اور کرو جہاد اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اور ہم دو نشست قبل جو ہے وہ آیت پڑھ چکے ہیں، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 24، میں ترجمہ نہیں کروں گا، یاد کرا رہا ہوں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. ان آٹھ زنجیروں میں سے کسی ایک زنجیر نے بھی تمہیں روک لیا اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو پھر تمہارے لیے حکم ہوا جاؤ، دفع ہو جاؤ، وہاں انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو، ایسے سرکشوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. آخری آیت اس رکوع کی ہے، لو کان عرضاً قریباً، اے نبی اگر کوئی مال غنیمت قریب نظر آ رہا ہوتا کہ جائیں گے جلدی سے اس قبیلے پر حملہ کریں گے، قبیلہ بھی کمزور ہے، ہم جیت کے آئیں گے، مال غنیمت لے کر آئیں گے، تو اگر ہوتا کوئی ساز و سامان اور مال غنیمت قریب، اور سفراً قاصداً، اور سفر بھی ذرا چھوٹا ہوتا درمیانہ، لتبعو کا، تو یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، اتباع کرتے مال غنیمت کی لالچ کے اندر. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان پر یہ مسافت جو ہے، یہ سینکڑوں میل کا سفر اس گرمی میں، یہ اصل میں بہت بھاری ہو گیا ہے اور بہت دور کا سفر انہیں محسوس ہو رہا ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ان قریب اے نبی یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمیں اندر استطاعت ہوتی، اے نبی میں بیمار ہوں، میرے اندر استطاعت ہے، اے نبی میری بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت مرحمت فرما دی، وغیرہ وغیرہ. لب استطاعنا، اگر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ، آپ کے حکم پر فوراً لبیک کہتے. یہلکون انفسہم، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بہانہ بنا رہے ہیں جھوٹا. یہ لما یحییکم ہم نے پڑھا تھا سورہ انفال میں، کہ جو جنگ ہے اللہ کی راہ میں جان دینا، یہ تو اصل میں حیات ابدی حاصل کرنے کا دروازہ شاہدرہ ہے. جس طرح شاہدرے سے ہو کر لاہور میں داخل ہوتے ہو، اسی طرح شہادت کی موت سے تم جو ہے سیدھے براہ راست جنت میں جاؤ گے. یہلکون انفسہم، یہ بد نصیب اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے سارے یہ بہانہ بازی جو ہے یہ سب جھوٹ موٹ کی ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.